السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. وإذا ذكر الله وحده، اور جب کبھی تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اپنی توحید کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو جن لوگوں کو آخرت پر ایمان نہیں ہے، ان کے دل گھبرا جاتے ہیں، ناگواری ہوتی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ، اور جب وہ جو اللہ کے سوا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اچانک یکایک وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں. اب اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ دو جماعتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. پہلی جماعت، بلکہ ایک ہی جماعت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کی دو الگ حالتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. اور قرآن نے جن الفاظ کا ذکر کیا ہر جگہ، اس سے بہت اسباق اور بہت فوائد ملتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کا مطلب یہ کہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور توحید کے ساتھ، حق کے ساتھ، صحیح طریقے سے، اور صحیح طریقے سے وہ توحید کے ساتھ ہے، یعنی جو بھی ہو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی بات بیان کی جاتی ہے. تو اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن لوگوں کو آخرت پر ایمان نہیں ہے، ان کے دل گھبرا جاتا ہے، ناگواری ان کو لگتی ہے. اشمعزت کا مطلب یہ کہ ایسی ناگواری ہو دل میں، ایسی نفرت ہو کہ اس کا چہرے پر بھی نظر آئے. تو ایک تو آدمی کو تھوڑی بہت کسی چیز سے گھن ہوتی ہے، کسی چیز سے ناپسندیدگی ہوتی ہو، تو اس آدمی اس کو کنٹرول بھی کر لیتا ہے، چہرے پر نظر نہیں آتا ہے. لیکن جب دل میں بہت بہت زیادہ نفرت ہو کسی چیز سے، تو چہرے پر بھی اس کا اثر نظر آتا ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ حق بات کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں بالخصوص اللہ اور اللہ کی توحید کی بات. تو جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو ناگواری ہوتی ہے, ان کو ناگواری ہوتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ناگواری ہوتی ہے؟ ناگواری ہوتی ہے کا مطلب یہ کہ ان کو ایسی بات سننا پسند نہیں ہے, ایسی بات ان کی خواہشات سے ٹکراتی ہے, یہ اصل بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے دلیل بات ہے, بکواس ہے, نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. اس سے پھر خاص ناگواری کیوں ہوتی؟ پھر تو خیال آتا ہے کہ یہ اپنی بات کرتا رہتا ہے, یہ صحیح بات نہیں ہے. جیسے کوئی ہم اگر کوئی 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 نیوز کوئی واقعہ ہوا اس کے بارے میں اگر کوئی غلط خبر دیتا ہے تو اس سے آپ کو ایسی کوئی خاص ناگواری نہیں ہوتی کہ دل میں بھی ناگواری, چہرے پر بھی ایسا, اب بلکہ آپ کہیں گے کہ یہ غلط بات ہے, یہ اخبار میں یہ لکھا نہیں ہے, ہم نے کہیں پڑھا. ناگواری اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی خواہشات اور آپ کی چاہت سے کوئی چیز ٹکراتی ہے. ناگواری مثال کے طور پر اس وقت ہوئی جب آدمی کوئی آدمی آپ کو بتائے کہ ملک میں یہ قانون آنے والا ہے بزنسوں پر, کمپنیوں پر, اور آپ کو معلوم ہے کہ اس قانون کے آنے پر میری جو بزنس ہے, میرا جو کمپنی ہے, اس کو نقصان ہوگا. اب آپ کے چہرے پر ناگواری نظر آئے گی, اب آپ کے دل میں ناگواری محسوس ہوگی. تو یہ لوگ چونکہ ان کی چاہت سے ٹکراتی ہے یہ بات, چاہت سے کیوں ٹکراتی ہے؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ایمان قبول کرنے میں, ان کو نظر آتا ہے کہ ایمان قبول کرنے میں, یہ بات ماننے میں ہمیں دنیاوی اعتبار سے, اور وہ تو دنیاوی اعتبار سے ہی سوچے, نقصان ہوگا, خواہشات قربان کرنے پڑیں گے, ہو سکتا ہے ہمارا جو منصب ہے اس سے اترنا پڑے گا, جھکنا پڑے گا. بلکہ ایمان قبول کرنے میں اول وہلے میں تو جھکنا ہی پڑتا ہے کہ آدمی سامنے والا سچ کہہ رہا ہے, اور اب تک میں جو سمجھ رہا تھا, میرا جو خیال تھا, میرا جو عقیدہ تھا, وہ غلط ہے. تو سامنے والے کے سامنے جھکنا ہی پڑتا ہے, اور اس کے بعد تو ایمان کا نام تو جھکنا ہی جھکنا ہے. اللہ نے یہ کہہ دیا تو ایسا کرو, وہ کہہ دیا تو ایسا ویسا کرو, ایمان میں جھکاؤ ہی جھکاؤ ہے, ہر مرتبہ جھکنا پڑتا ہے. اگر عقل میں کام نہ آئے پھر بھی جھکنا پڑتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ فلاں کا یہ حق ہے, لیکن یہ آدمی تو ہر اعتبار سے مجھ سے کم تر ہے, لیکن پھر بھی جھکنا پڑتا ہے. ہر جگہ جھکنا پڑتا ہے. یہ جھکنے کا نام ہی عبدیت ہے, اور آدمی جب آدمی کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو اس کو عبد کہتے ہیں. اور اسلام کا مطلب بھی یہی ہے کہ اسلام کا مطلب فرما برداری, فرما برداری یعنی انقیاد, پورا جھک جانا. تو اسلام ایمان, اسلام کا حقیقت, اس کا روح یہی ہے, اور یہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں, اور اس کو ہر شخص کو یہ احساس ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو اس سے ناگواری ہوتی ہے. اچھا, تو یہ پہلی بات. اب ان لوگوں کو, تو اس کا مطلب یہ کہ ان لوگوں میں ایک بہت بڑی عیب ہے, بہت بڑا عیب ہے. وہ کیا کہ وہ یہ نہیں, وہ یہ عیب ہے کہ یہ لوگ اس بات جو ان کے کانوں میں پڑ رہی ہے اللہ کے بارے میں, حق کے بارے میں, اس کو انصاف کی نظر سے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے, دلیل مبنی بر دلیل ہے یا بے بنیاد بات ہے, ایسا نہیں سوچ رہے. ایسا سوچنے والے کو لگا ان کا, ان میں یہ بہت بڑا عیب ہے کہ یہ لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس بات کو اپنانے میں, اس بات کو سننے میں, اس کو ماننے میں میری خواہشات اور میری چاہت کو قربان کرنا پڑے گا. تو اور یہ غلط طریقہ ہے. آدمی اگر ایسے سوچنے جائے تو کبھی بھی حق بات قبول نہیں کر سکتا ہے. اچھا, اب یہ مرض ان میں کیوں ہے؟ تو قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا. قرآن تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہے ان کو ایسا ہوتا ہے, لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے یہ کہا کہ جن لوگوں کو ایمان نہیں ہے آخرت پر, آخرت میں کیا ہوگا, جزا اور سزا. اگر کسی کو خوف ہو جائے کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یا فرض کر لیجئے کہ ابھی تک وہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو آخرت کے بارے میں عقیدہ ہے ہی نہیں، پھر بھی اس کو یہ فکر ہے کہ مجھے حق بات تک پہنچ جائے، اگر میں حق بات تک نہ پہنچوں، اگر میں حق پر نہ ہوں تو یہ بری چیز ہے، ہو سکتا ہے اس کا نقصان ہو، یہ بری چیز ہے. تو آدمی کے اندر جب یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے، اور فکر پیدا ہوتی ہے خوف سے، فکر اور خوف ہو پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ طلب کے ساتھ سن سکتا ہے، پھر وہ شخص انصاف کے ساتھ سن سکتا ہے. آدمی کو آخرت کی فکر ہی نہیں، یا کوئی سزا کوئی جزا کی فکر ہی نہیں، تو اس کو یہ فکر ہی نہیں ہوگی کہ میں اچھا کام کروں اور برا کام سے بچوں. اور یہ فکر چلی گئی تو پھر انصاف کے ساتھ نہیں سنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروسیس بتا دیا کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے تو فکر نہیں ہے، فکر نہیں ہے تو انصاف کے ساتھ اور فیئرنس کے ساتھ سن نہیں سکتے، خواہشات کے چشمے سے دیکھ کر سنتے ہیں، اور خواہشات سے بات ظاہر ہے ٹکراتی ہے تو ان کو ناگواری ہوتی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ، اور جب اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی بات کی جاتی ہے، بت ہے تو بتوں کی بات کی جاتی ہے، یا حق کے سوا کسی اور بات کی جاتی ہے، اور یہ ان کی خواہشات سے میل کھاتی ہے، تو اگرچہ وہ بے دلیل ہے، بے دلیل بات پر تو کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے، بے دلیل بات کا مطلب غلط بات، لیکن اذا ہم یستبشرون، اچانک اذا وہ کسی کوئی چیز ان ایکسپیکٹڈ ہے اس وقت بولا جاتا ہے، اچانک یعنی ایسی کوئی ایسی، لیکن نظر آتا ہے کہ یستبشرون، وہ ان کے وہ خوشیاں مناتے، یستبشرون کہتے ہیں وہ خوشی جو دل میں بھی ہو، اتنا ہو کہ چہرے پر بھی نظر آئے، جس طرح اشمعزت وہ ناگواری کہ اتنا ہو کہ چہرے، تو یستبشرون وہ خوشی جو اتنی ہو کہ چہرے پر نظر آئے. تو اس میں ہم لوگوں کو متوجہ، اب یہ تو اصل تو غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے، اسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان قبول کرنے کے بعد جو آپ جو سچے طریقے صحیح طریقے سے اور دل کی گہرائی سے ایمان قبول کرتا تھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے آخرت کا اعلیٰ درجے کا خوف پیدا ہو ہی جاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی تھا نہیں جس کے پاس ایمان تھا اور آخرت کا کوئی خاص فکر نہیں. اب ہمارے زمانے میں یہ عام ہے، ہم اپنے اندر بھی دیکھتے تو بہت سی مرتبہ نظر آتا ہے. آدمی کو بغیر آخرت اور انجام کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو ہر جگہ وہ انصاف کے ساتھ سو سکتا ہے. کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا کوئی پیسے کے بارے میں، تو آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے، تو وہ خواہشات کے چشمے سے سوچے گا، تو خواہشات کے چشمے سے سوچے گا کہ اگر میں یہاں گیو ان کر دوں تو میرا اتنے ہزار پاؤنڈ کا نقصان ہوگا. ان خواہشات کو چشمے کو اتارنے کے لیے دل میں آخرت کا خوف پیدا کرنا پڑے گا. دل میں آخرت کا خوف پیدا ہوگا تو پھر خواہشات کے چشمے کی جگہ پر انصاف کے چشمے سامنے ہو جائیں گے، اور انصاف کے چشمے سے نظر آئے گی کہ نہیں، یہاں میں غلطی پر ہوں. یہ خوف جو ہے یہ بنیادی چیز ہے، اس لیے یہ خوف ہمیشہ رہنی چاہیے. یہ خوف آدمی اگر 10% دیندار ہو یا 100% دیندار ہو، یہ خوف رہنی چاہیے. جب تک یہ خوف دل میں رہے کہ آخرت میرا ٹھیک ہے یا نہیں. ہاں میں یہ نہیں کہ اگر آدمی اپنی زندگی میں دیکھے کہ الحمدللہ زندگی ٹھیک جا رہی ہے تو اس پر خوش ہونا چاہیے، لیکن شریعت ہمیں کہتی ہے کہ ساتھ ساتھ خوف نہیں ہونا چاہیے. ایک حدیث ذہن میں آتی ہے کہ جو متعدد صحابہ سے مروی ہے، انس رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اور یہ سب وہ صحابہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے. انس رضی اللہ عنہ خادم، عائشہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ازواج مطہرہ، تو ان تینوں سے مروی، اور ہو سکتا ہے دوسرے سے بھی، یہ تو ابھی سرسری ذہن میں آیا، ان تینوں سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دو ہاتھ اٹھاتے تھے، بعضوں نے کثرت کا لفظ، بعضوں نے یہ لکھا کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ دعا بھی سنتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے مجھے اپنے دین پر مضبوط فرما دے, مضبوط رکھنا. تو بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی, ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی پوچھا کہ آپ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کرتے رہتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کا خوف ہے؟ آپ کو کسی آپ کو یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہے اور بالکل پرفیکٹ ہے, ان کو کون سی چیز کا خوف ہے؟ وہ تو ہمیں ڈراتے ہیں لیکن وہ تو اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہر آدمی کا دل اللہ کے انگلیوں دو انگلیوں کے درمیان ہے, یعنی بالکل اللہ کے کنٹرول میں ہے, اور جب وہ چاہتا ہے تو اس کو اس طرف ہدایت کی طرف پلٹ دیتا ہے اور جب چاہتا ہے تو گمراہی کی طرف پلٹ دیتا ہے. مطلب یہ کہ خوف رہنا چاہیے, خوف رہتا ہے تو آدمی حق دیکھ سکتا ہے, اور ہر معاملے میں خوف. آدمی کسی اپنے آدمی گھر میں سب سے بڑا ہے, شوہر ہے تو گھر میں وہ درجہ سب سے بڑا ہے. تو ماں باپ انتقال فرما گئے اور بھائی بہنوں میں سے سب سے بڑا ہے تو اس کو ایک درجہ ہے, اس کے باوجود خوف رہنا چاہیے. دیکھو قانون جو ہے, قانون اور دوسرے انسانوں کا خوف یہ آدمی کو ہر جگہ سیدھا نہیں رکھ سکتا ہے, اس لیے کہ آدمی کو ہمیشہ وہ جگہ نظر آئے گی جہاں قانون کی رسائی نہیں ہے, جہاں قانون کو معلوم نہیں ہے, یا قانون کو اگر معلوم بھی ہو جائے کہ تو قانون کو یہ طاقت اور یہ صلاحیت نہیں کہ اس کو پکڑ پائے, ایسا طریقہ اس نے اختیار کیا. تو قانون اور دوسرے کے خوف سے آدمی ہمیشہ سیدھا نہیں رہ سکتا ہے. آخرت کا خوف ہو تو ہی آدمی ہمیشہ سیدھا رہ سکتا ہے, تو ہی آدمی ہمیشہ جو انصاف کی بات ہے وہ اختیار کر سکتا ہے. اور یہاں ایسا کہا جا رہا ہے بنیادی صفت جو ہے وہ ایسی یہ کہ ان آیت کا صرف جس کے پاس ایمان نہیں ان کے ساتھ تعلق نہیں ان کے ساتھ بھی ہے. ہمارے زمانے میں بھی یہی مرض ہے, ہمارے زمانے میں بالخصوص اور ہر اور دور میں بھی, لیکن بالخصوص ہمارے زمانے میں جو عیاشی اور جو مٹیریلزم کا جو مزاج ہے اس کی وجہ سے اچھے لوگوں کے دل سے بھی طلب حق اور فکر حق نکل گیا. اب بہت کم اچھے لوگ رہ گئے جن کو اپنی زندگی میں حق کیا ہے, اچھا کیا ہے, اس کی فکر ہے, چاہے کہ کوئی کسی بھی دین کے پیچھے ہو. تو اسی لیے ایمان کی طرف مائل ہونے والے لوگ کم نظر آتے. تو ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ ہمیشہ سچ پر رہو اور ہمیشہ آخرت کے خوف کے نظر سے دیکھو. اس پر ایک دوسرا واقعہ یاد آتا ہے کہ حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ, نام ذہن سے نکل گیا, یا تو صحابی تھا یا تابعی, غالب تابعی تھا, ہو سکتا ہے عروہ ابن زہری رحمہ اللہ تھا یا کوئی اور, ان تابعی کا کسی اور سے زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا, زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا. اور وہ تابعی تھے تو اور نیک تابعی تھے, نام ابھی ذہن سے نکل گئے, تو ان کو غالب گمان تھا کہ میں حق پر ہوں, اسی لیے مقدمے میں آگے بڑھ رہے تھے, کورٹ کیس میں آگے بڑھ رہے تھے, کوششیں جاری تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی, یا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا محرم تھا, بلکہ غالب گمان یہی ہے, یا یہ کہ پردے کے پیچھے سے جو بھی ہو نصیحت کے لیے گیا کہ میرا یہ مسئلہ ہے, اور غالب گمان یہی تھا کہ میں حق چونکہ حق پر ہوں. تو مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں حدیث سنائی. حدیث کیا سنائی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو شخص زمین کا ایک بالش بھی ہڑپ کر لے گا, غلط طریقے سے لے گا, ایک بالش بھی جو جس کا وہ حقدار نہیں, تو ساتوں زمین کا توق اس کے گلے میں رکھ دیا جائے گا قیامت کے دن. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈرایا, آخرت کا خوف دلایا کہ کچھ بھی آپ کو شک ہو تو بہتر ہے کہ پیچھے ہٹ جانا, اور وہ تابعین ایسا ہی کیا. شک سے غالب گمان تو یہی تھا لیکن تھوڑا بہت اس کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا. آخرت کی فکر ہوتا ہے تو آدمی نمبر ایک انصاف کی نظر سے دیکھ سکے, اور دوسرا آدمی ہمیشہ جہاں حقیقی فائدہ ہے وہ نظر آتا ہے, اور جہاں حقیقی نقصان ہے وہ نظر آتا ہے اس کو ترجیح دے سکتا ہے. تو مفہوم تو سیدھا سا رہا ہے, میسج تو سیدھا سا رہا ہے جو ہم ہر جگہ ہمیں بیان ہر جگہ بیان ہوتا ہے کہ آخرت کی فکر, لیکن اس سے جو اثر ہوتا ہے وہ بہت اہم, کہ جب تک یہ فکر باقی نہیں رہے گی تو آدمی انصاف کی نظر سے ہر جگہ فیصلہ نہیں کر پائے گا, کہیں نہ کہیں خواہشات اندر آ جائیں گے. اچھا, अब आगे की आयत देखिए, कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, उनसे कहिए, बल्कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जी होकर, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, फातिर अस्समावात वल अर्द, आसमानों और जमीन को ईजाद करने वाले, इन्वेंट करने वाले, आलिम अल-गैब व शहादा, पोशीदा चीज़ों और ज़ाहिरी चीज़ों को जानने वाले, का इल्म रखने वाले, अंत तहकुमु बैन इबादिक, तू ही अपने बंदों के दरमियान फैसला करेगा। किसके बारे में फैसला करेगा? फीमा कानू फीही इख्तलिफून, उन चीज़ों में जिनमें वो इख्तिलाफ किया करते थे, जिनमें वो, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि अब ये लोग जब तक ये चश्मा बदल ना जाए, ख्वाहिशात का चश्मा निकल ना जाए और इंसाफ का चश्मा नज़र ना आए, तो आप कितने ही दलाइल बयान करेंगे, कुछ नहीं हो सकेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि जब ऐसे लोग हैं तो उनको तो समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आप बस अल्लाह की तरफ मुतवज्जी हो जाए और ये 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 कही और ये ज़ोर से कहे ताकि उनको भी सुनने में आए कि अल्लाह तू ही फैसला करेगा, फातिर अस्समावात वल अर्द, सब कुछ पैदा करने वाला और सब कुछ इन्वेंट करने वाला तू है, यानी सब हर एक तेरी मिल्कियत है, तूने हर शख्स को पैदा किया, सबको इन्वेंट किया, तो हर एक तेरी मिल्कियत है, तो तेरा हक है और के फैसला करे कि किसको सजा और किसको जजा, और आलिम अल-गैब व शहादा, हर चीज़ को जानने वाला है, तो हर एक का पूरा प्रोफाइल है कि कितना मुजरिम है या नहीं, किस दर्जे का मुजरिम है। जब किसी को किसी भी मुल्क में जो सही तरीके से कानून के साथ, जिसमें कानून इंसाफ के साथ, कानून के साथ बर्ताव किया जाता है और कानून को लागू किया जाता है, तो वहाँ जब तक किसी के बारे में मुकम्मल एविडेंस ना हो कि उसने जुर्म किया किसी दर्जे में इत्मीनान के साथ, तो उसको सज़ा नहीं दी जाती। तो अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, तो तू ही फैसला करेगा अपने बंदों के दरमियान जिसमें वो इख्तलाफ करते थे। अब एक ही चीज़ रही, अब इस आयत में भी इस आयत में भी दूसरे तरीके से आखिरत का खौफ दिलाया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाए कि कहो, ज़ोर से कहो, ताकि उनको भी सुनने में आए कि ठीक है, फिर आखिरत में तो फैसला होगा। अच्छा, इस आयत के बारे में दूसरी बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, गालिबन किसी ने उनको पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज के बारे में, तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक चीज़ जो बयान फरमाई वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब तहज्जुद की नमाज क़ियामुल लैल में खड़े होते थे और नमाज शुरू होती थी, तो हम जो है, हमारा तो मामूल है कि हर नमाज में हम सुभानक अल्लाहुम्मा, जो हम जिसे हम तना कहते हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक व तबारक इस्मक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक पढ़ते हैं। और फुकहा ने लिखा है कि फ़र्ज नमाजों में, चूँकि फ़र्ज नमाजों में इख्तिसार से काम लेना चाहिए, यही पढ़ना बेहतर है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत हमेशा ये पढ़ने की नहीं थी, सुन्नतें नवाफिल तहज्जुद वगैरह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ दुआएँ पढ़ा करते थे। एक रिवायत में वज्जहत वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द, दूसरी रिवायत अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, तो तहज्जुद में बकसरत हो सकता है, रोज़ाना हो सकता है बकसरत, आपका मामूल ये था, ये कौन सी दुआ पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा रब जिब्रील व मीकाइल व इसराफील, ए अल्लाह जो रब है जिब्रील मीकाइल इसराफील का, उनका जिक्र करने का क्या मकसद? इससे कि फरिश्ते तो बहुत ताकतवर मखलूक है और ये सबसे तीन सबसे ताकतवर फरिश्ते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम तो सैयदुल मलाइका है, इसराफील अलैहिस्सलाम वो है जिनका दुनियावी निज़ाम की सबसे बड़ी चीज़ों बारिश वगैरह उनके कंट्रोल में है, तो यूँ समझे कि दुनियावी निज़ाम में सबसे बड़ा हाथ उनका है, दीनी निज़ाम में सबसे बड़ा हाथ जिब्रील अलैहिस्सलाम का, और दुनियावी निज़ाम का सबसे बड़ा हाथ मीकाईल अलैहिस्सलाम का, और इसराफील अलैहिस्सलाम वो है जिनकी कुदरत में पूरी दुनिया को तबाह करना है जब उन इजाज़त दी जाएगी, तो वो फरिश्ते जो सबसे ताकतवर है, ए अल्लाह तू इनका रब है। फिर इस आयत के अल्फाज फातिर अस्समावात वल अर्द,
جو دنیا آسمانوں اور زمینوں کو ایجاد کرنے والا ہے, عالم الغیب و شہادہ, تو پوشیدہ چیزوں ظاہری چیزوں کو جاننے والا ہے. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون, تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں میں جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے, تو فیصلہ کرے گا. اچھا, تو یہ آیت کا حصہ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک, آپ میری رہنمائی فرمائیے ان چیزوں, ان مختلف چیزوں میں, ان چیزوں میں جن میں اختلاف ہوتا ہے لوگوں کے درمیان. یہ کہ ایک کچھ لوگ کہتے کہ یہ حق ہے, کچھ لوگ کہتے کہ وہ حق ہے, ان چیزوں میں تو میری رہنمائی فرما. الی الحق, حق تک, حق بات تک تو میری رہنمائی فرما. باذنک, تیری چاہت سے, تیرے امر سے. انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم, تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو روزانہ, ہو سکتا ہے روزانہ تھا تہجد میں, یا بکثرت. عائشہ رضی اللہ عنہ تو جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ان کے گھر میں تھی تو وہ ان کو تو معلوم ہوتا تھا, تو بکثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ آدمی کو اگر ہر فیصلے میں حق تک پہنچنا, تو دوسرا جو اہم کام ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا. ایک کام تو یہ کہ خواہشات کو ایک طرف رکھ کے انصاف کے چشمے استعمال کرنا, اور دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنا. ان دو آیتوں سے ہمیں یہ دو سبق ملتے ہیں کہ آدمی کو حق پر قائم رہنا اور ہر چیز میں حق تک فیصلہ کرنا ہو, تو ایک آخرت کا خوف اور اس کے نتیجے میں انصاف سے ہر کام لینا, ہر فیصلے کرنا, اور دوسرا عاجزی. یعنی ایسا بھی نہیں کہ آدمی آخرت کے خوف کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے اور آدمی کو ایسا لگے کہ ہاں میں اپنے عقل سے, اپنی ہوشیاری سے, دین کی سمجھ سے ہر مرتبہ حق تک پہنچ سکوں گا. نہیں, ایسا نہیں. یہ سب کچھ استعمال کرے لیکن ساتھ ساتھ عاجزی ہو کہ اے اللہ تو ہی رہنمائی کر سکتا ہے حق تک. انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم, تو ہی جسے چاہتا ہے حق تک رہنمائی کر سکتا ہے. یہ ان دو آیتوں کو بالخصوص ان پر زور دے رہا ہوں اس لیے کہ ہم اس زمانے میں پہنچ گئے کہ غیر مسلموں کو تو ایک طرف کر دو, غیر مسلم میں سے جو حق کے دعائی ہے کہ ہم حق کی طرف بلانے والے ہیں, اب مسلمانوں میں بھی, بلکہ جن لوگوں کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے ان لوگوں میں بھی آپ کو مختلف دعوتیں ملے گی. بعض لوگ کہیں گے کہ یہ حق ہے, بعض لوگ کہیں گے وہ حق ہے, یہ راستہ نہیں ہے, ہمارے زمانے میں ایسا کرنا. پہلے زمانے میں اتنا زیادہ ایسا نہیں تھا, ہمیں چونکہ ایک دینی اعتبار سے ایک ذمہ داری کی پوزیشن ہے تو ہمیں تھوڑی نظر رکھنی پڑتی ہے, تو معلوم محسوس ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں بھی دوسرے یہ فرقہ اٹھ گیا, وہ فرقہ اٹھ گیا, لیکن کم ہوتا تھا. ہمارے زمانے میں تو ہر دوسرا شخص, یہ تھوڑا مبالغہ ہے, لیکن یا ہر دوسری جگہ پر کوئی ایسا شخص آپ کو نظر آئے گا کہ جو اپنی رائے رکھے کہ نہیں ایسا کرنا چاہیے, تو اس میں آدمی سیدھے کیسے رہے. تو اس میں بہت سے اسباب ہیں, جن میں سے دو بہت اہم اسباب یہ ہے کہ خواہشات کو ایک طرف کر, خواہشات کو ایک طرف کر تو کا مطلب یہ مت دیکھو کہ کس آدمی کی بات ماننے میں میری زندگی آسان رہے گی, کس آدمی کی بات میری چاہت سے میل کھاتی ہے. نہیں, یہ مت دیکھو, یہ دیکھو کہ کس آدمی کی چاہت اللہ کی چاہت سے میل کھاتی ہے. پہلی بات یہ, اکثر لوگ تو یہاں پھسل جاتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں علماء جس جو علم و تقوی فلان وہ یہ کہتا ہے, لیکن یہ بھی تو مسئلہ ہے, یہ بھی تو ایک رائے ہے. حالانکہ دل اسی شخص کا دل کہتا ہے کہ نہیں, صحیح رائے تو یہ ہے, اس مسئلے میں مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے, لیکن یہ چونکہ آسان راستہ بتلا رہے ہیں میرے خواہشات کے مطابق, اس لیے میں وہاں جانا چاہتا ہوں. تو پہلا یہ کہ نہیں, فکر آخرت کے خوف کے ساتھ, انصاف کے چشمے کے ساتھ فیصلہ کیا, خواہشات کو ایک طرف کرے. اور دوسرا کام جو بھی بہت اہم ہے ہمارے زمانے میں, کہ اللہ کی طرف عاجزی کے ساتھ ہدایت کی دعا کرتے رہے. ابھی قریب میں میری نظر سے گزرا کہ ابھی حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم, جو ہندوستان کے اکابر میں سے ہے، تابل کے شیخ الحدیث ہے، اور غالباً دار العلوم دیوبند کے ارکان شورا میں سے بھی ہے، بہت اونچی حیثیت ہے حضرت کے وہاں پورے ہندوستان میں، اور دوسرے جو علماء ہیں دوسرے ممالک میں دیوبند کے وہ بھی معترف ہیں، وہ تو بیماری کی وجہ سے سفر زیادہ کرتے نہیں تو اب عوام ان کو زیادہ جانتے نہیں، لیکن بہت اونچی حیثیت ہے، تو وہ ابھی وہاں ختم بخاری ہوا تو اس میں حضرت مفتی صاحب نے ایک جو مجھے بات پہنچی کسی میسج کے ذریعے کہ مفتی صاحب نے ایک بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کی، کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی نقل کی کہ وہ تو اپنے زمانے کے اعتبار کی میں کہہ رہے تھے کہ دجال کا زمانہ تو ابھی نہیں آیا، لیکن دجال کا مطلب دھوکے باز، یہ اگر عربی میں دیکھیں گے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دجال کا زمانہ تو نہیں آیا لیکن دجالی فتنے تو آ چکے ہیں، تو پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس ملفوظ میں لکھا کہ میں اہتمام سے روزانہ یہ دعا پڑھتا اور بعض دعائیں لکھی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، وہی اسی قسم کی دعا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ مجھے حق ہی دکھا، ایسا نہیں کہ میں حق میں دیکھوں تو مجھے باطل نظر آئے وہاں کہ یہ حق ہے لیکن مجھے نظر آئے کہ یہ غلط ہے، وارن الباطل باطل، اور مجھے جو باطل ہے اسے باطل ہی دکھا دے، کہ ایسا نہیں کہ باطل نظر آئے تو مجھے ایسا لگے کہ یہ تو حق ہے، تو ہمارے زمانے میں اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے ان دو چیزوں کا، اللہ سبحانہ وتعالی سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو حق پر اور فکر آخرت کے ساتھ ہر معاملے میں انصاف اور حق جہاں ہے وہاں اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور اس میں یہ آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جن لوگوں میں یہ دو صفت ہے، میں تو اپنے آپ کا عالم نہیں سمجھتا، اور وہ تو جو لوگ عالم کہتے ہیں جیسے کہ 6 سال کا کورس کر لیا ہے، ورنہ علماء کس درجے کے علماء ہیں دنیا میں وہ میں جانتا ہوں، علم اور تقویٰ کے کس درجے کے، تو ان کے مقابلے میں تو میں تو عالم ہی نہیں ہوں، لیکن ان دونوں کے ساتھ ایک تیسرا جو آسان طریقہ وہ یہ کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ان میں یہ دو صفتیں ہیں، دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، جن لوگوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ خواہشات کو تو ہمیشہ ان کی پیروی نہیں کرتے، ہر معاملے میں حق تک پہنچنے کی کوشش کرتے، اور جن لوگوں کے بارے میں آپ کو معلوم کہ ان کی زندگی میں اللہ کے سامنے عاجزی ہے، وہ دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سب ایک طرف جا رہے تو سمجھ لو کہ حق وہاں ہی ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، میں پڑھا تھا۔